کوئی پتہ نہیں وہ مالک اور خالق کس کام کو قبول کر لے. ایک بہت اچھا کمنٹ ہے کہ ان شخصیات میں جہاں بہت خوبیاں بھی تھیں وہاں انسان ہونے کے ناطے کمی اور کوتاہیاں بھی تھیں، لیکن ان کے اچھے کام ایسے تھے کہ دنیا ان کی کمی کوتاہی کو صرف نظر کر کے ان کی اچھائیوں کو ہی یاد کرتی. اگر دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ فتنے کی بجائے اللہ کی رضا مندی کا سبب اور جنت میں داخلے ہونے کا وسیلہ بن جاتا ہے. فیشن کرنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا غلط نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ملکہ رضیہ سلطانہ کہتے ہیں، دلی کے تخت پہ حکومت کرنے والی پہلی اور آخری مسلمان خاتون جنہوں نے تقریباً 3 برس حکومت کی، 634 سے 637 ہجری تک، خاندان غلامان کے تیسرے فرما روا سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی، قطب الدین ایبک کی نواسی، بچپن سے ہی بہت ذہین، علم دوست اور بہت بہادر. باپ نے اپنی بیٹی کی بیٹوں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت پہ خاص توجہ دی، بچپن سے ہی قرآن پاک پڑھا اور اونچے درجے کے علماء سے تمام مروجہ علوم کی تعلیم پائی. عربی کے ساتھ ساتھ فارسی اور ترکی بھی بہت عمدگی سے جانتی تھیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کو بہادری کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، لہذا یہ نشانہ بازی، شاہ سواری، شمشیر زنی اور تمام جنگی فنون کی بھی ماہر ہو گئیں. آج آپ نے دیکھا نا، بعض لڑکیاں سیلف ڈیفینس اور کراٹے اور یہ سب کچھ سیکھتی ہیں نا، کیونکہ شہزادیوں کو خاص طور پہ یہ سب علم دیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی بھی مصیبت کے وقت اپنی حفاظت کر سکیں. بادشاہ کو اکثر کسی نہ کسی اہم کام کے لیے دارالحکومت سے باہر جانا پڑتا، تو بیٹے جو کہ بہت نالائق تھے ان کی بجائے رضیہ کو ہی اپنا جانشین بنا کے جایا کرتے تھے، اور وہ باپ کی غیر حاضری میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ مملکت کے تمام کاموں کو انجام دیتی، اور باپ کی زندگی میں ہی ان کو انتظامی امور سنبھالنے کا سلیقہ اور طریقہ اور عملی تربیت مل گئی. مشہور سیاح ابن بطوطہ جو محمد تغلق کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے، رضیہ مردانہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ جو ان کو لڑائی اور جنگ میں آسانی رہے، اور اس کے اوپر تمام ہتھیار لگا کے گھوڑے پہ سواری کرتی، اور جب بھی بادشاہ شکار پہ جاتا تو اپنے ساتھ خواتین کو لے جاتا، رضیہ بھی ہمراہ ہوتی. ایک مرتبہ التمش شیر کے شکار کو گیا، خواتین پیچھے تھی کہ ایک شیر جنگل سے نکلا اور بادشاہ پہ چھپٹ پڑا. عین اسی وقت رضیہ بجلی کسی تیزی سے آئی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ شیر کو وہیں ختم کر دیا. اگر وہ نہ پہنچتی تو ممکن تھا بادشاہ بری طرح زخمی ہو جاتا. اس واقعے کے بعد التمش کی نگاہوں میں رضیہ کی عزت اور بڑھ گئی. کہتے ہیں رضیہ کو ذہانت اور خوبصورتی اپنے باپ سے ملی تھی. شہزادی کے دور میں ہی ان کی خوبیاں، لیاقت اور ذہانت ایسی تھی کہ سب اعتراف کرتے تھے. تاہم بادشاہ کے انتقال کے بعد جیسا کہ طریقہ کار تھا، عمرہ نے ان کے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا، لیکن وہ ایک عیاش، اوباش اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والا نوجوان تھا، لہذا بہت جلد اس کو ہٹا دیا گیا اور رضیہ تخت پہ بیٹھی. اسلامی نقطہ نظر سے یہ صحیح ہے یا غلط، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی صرف ہم رضیہ کا کردار دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا. جہاں بہت بہادر تھی، جنگوں میں جاتی تھی، فوج کو خود ترتیب دیتی تھی، ہاتھی پہ بھی سواری کرتی تھی، گھوڑے پہ بھی سواری کرتی تھی، وہاں ہم دیکھتے انتہائی عادل اور انصاف پسند ایک خاتون. مظلوموں کی فریاد سنتی، ظالموں کو سزا دیتی تھی، مسلمان اور غیر مسلمان ہر ایک کے ساتھ انصاف روا رکھتی. ایسا زبردست اپنے عملے پہ کنٹرول تھا کہ شاہی ملازمین میں سے کسی کو رشوت لینے کی مجال نہ تھی، اور عوام نے ہر دل عزیز. لیکن ان کے عمرہ ایک عورت کی حکومت سے چونکہ خوش نہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حبشی غلام کو جو شاہی استبل کا محتمم تھا اس کو ترقی دے کے میر شکار کے عہدے پہ فائز کیا اور چند خطاب دیے، کیونکہ اس نے ایک لڑائی میں ان کی جان بچائی تھی، تو چند سرداروں نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور ملکہ پہ تہمت لگا دی. بہرحال مخالفتیں ہوئیں اور بالآخر ملکہ ایک جنگ میں قتل کر دی گئی. لیکن مورخین کہتے ہیں وہ بہت ہی بعد تدبیر، بہادر، انصاف پسند، خوش اخلاق اور علم دوست خاتون تھے. علماء کی بہت عقیدت مند اور قدردان، اس نے متعدد مدرسے قائم کیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء جو تبلیغ اسلام میں بہت زیادہ کام کر رہے تھے، ان کی بہت مالی مدد کی تاکہ اسلام دور دور تک پھیل جائے. تو ہم دیکھتے ہیں جہاں ملکہ خود بہت علم دوست تھی اور بہت خوبصورت اشعار کہتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ علماء کی قدر کرتی تھی، اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، لوگوں کی مالی مدد کر کے تاکہ لوگ دور دور تک پھیلیں اور اسلام کو پھیلائیں. اسی طرح جون پور کی ایک ملکہ تھی، ملکہ بی بی راجی، اس نے اپنے شوہر کی فرما روائی میں مملکت کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا، اور کہتے ہیں بی بی راجی نے تعلیم اور رفاہ عامہ کے میدان میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے، اور خواتین کی محسن اعظم اگر ان کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا. ان کو خود دین سے بہت گہرا لگاؤ تھا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. جون پور میں ایک بہت مشہور مسجد تعمیر کروائی جو مسجد لال دروازہ جون پور کے نام سے مشہور ہوئی. 1851 ہجری میں انہوں نے اس کو تعمیر کروایا، اور کہتے ہیں فن تعمیر کا عمدہ شاہکار تھی یہ مسجد. اس مسجد کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ملحق ایک مدرسہ بھی تعمیر کروایا جہاں خواتین سکون سے بیٹھ سکیں باپردہ، اور مسجد میں ہونے والے درس و تدریس اور وائز وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح جون پور سے کچھ فاصلے پہ ندی کے کنارے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی. اپنے ایک محترم استاد سید علی کے نام پہ انہوں نے ایک پورا گاؤں آباد کروایا جو موزہ سید علی پور کہلاتا ہے. کہتے ہیں طالبات کے لیے یہ خاص طور پہ بہت دلچسپی لیتی، ان کی مالی مدد کرتی. جتنے طالبات اور طالب علم آتے مدرسے میں ان تمام کی کفالت کرتی، یعنی وظائف دیتی یا ان ادر ورڈ اسپانسرشپ دیتی ان کو. ان کی رہائش، کھانا پینا، ان کے چھوٹے موٹے اخراجات ملکہ خود اٹھاتی تاکہ لوگ باسہولت علم حاصل کریں اور پھر اس کو آگے جا کے پھیلائیں. کم پڑھی لکھی خواتین کو انہوں نے اس طرح ان کی مدد کی کہ ان کو مہینوں کے کسی طرح کم از کم نام آ جائیں، اور چونکہ وہ نام خواتین کے منہ پہ نہ چڑھتے تھے تو پھر انہوں نے پہلی مرتبہ قمری مہینوں کے سادے سادے نام رکھے جو کہ آج بھی ان میں سے کچھ نام رائج ہیں. مثلا انہوں نے سفر کے لیے تیرا تیزی کا نام رکھا ہے، کچھ کچھ فیملیئر لگتا ہے تیرا تیزی. شعبان کے لیے شبرات کا نام، ربیع الاول کے لیے 12 وفات، رمضان کے لیے روزے کا مہینہ، شوال کے لیے عید کا مہینہ، اور اس طرح کے سمپل سمپل نام رکھوائے. اچھا، چونکہ عمرہ کے یہ شوق تھے، ان کی خواتین کے بھی یہی شوق تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن اور بیوی، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے دمشق میں مدرسہ تعمیر کروایا. ان کی بیوی نے جو مدرسہ تعمیر کروایا، کہتے ہیں وہ اس کے کھنڈرات آج بھی دمشق میں موجود ہیں. اس مدرسے کے لیے نہ صرف یہ کہ بہت عمدہ ایک عمارت تھی، بلکہ وہاں کے طالبات کے وظائف ہوتے تھے، اور اس زمانے میں طالب علموں اور طالبات کو میکسیمم سہولیات دی جاتی تھی کہ وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کے پوری کی پوری توجہ اپنی تعلیم پہ کر سکیں، اور وہ پھر اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے تھے نا. ان کے مدرسے میں کہتے ہیں کہ بہت اچھا انتظام تھا، وہ لوگ لائبریریز بھی بنواتے تھے تاکہ اسٹوڈینٹس ایکسٹرا اپنے ریفرنس کے لیے بکس وغیرہ خریدنا ان کو سہولت سے مل جائیں، اور اس مدرسے کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی جائیداد کا ایک حصہ بھی وقف کر دیا تاکہ مر بھی جاؤں تو یہ سلسلہ جاری رہے. بادشاہ اکبر جو مغل بادشاہ تھا ہندوستان کا، ان کی ایک دایا تھی. دایا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کا نام ماہم انگا تھا، اور ماہم انگا نے دلی میں 969 ہجری میں پرانے قلعے کے قریب ایک عالیشان مدرسہ بنوایا جس کا نام خیر المنازل تھا. اس کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی اور اس میں طلباء کے قیام کے لیے بہت سے حجرے تھے، گویا ہاسٹل بھی تھا. کہتے مدرسے کا اگرچہ بہت سا حصہ اب گر چکا ہے اور باقی خراب ہو رہا ہے، تاہم اس مدرسے کو دیکھ کے ایک علم دوست خاتون یاد آتی ہیں جو کہ خود ایک دایا ہیں، لیکن اپنے ذاتی خرچ سے طالب علموں کے لیے مدرسہ تعمیر کرا دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین علم دوست تھیں، یا خود علم حاصل کرتی تھیں، یا بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہیں، یا اگر وہ نہیں کر سکتی تو کم از کم اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اوروں کے لیے آسانیاں کر دیتی تھیں. اور ہم دیکھتے ہیں اسی لیے علم جو تھا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی بہت پایا جاتا ہے، شوق ہی مختلف تھے. آپ نے دیکھے نا ان کی لائن آف انٹرسٹ کیا ہے، کسی نہ کسی طرح تعلیم اور تربیت ہو جائے. اور بہادر بھی ہیں، باہمت بھی ہیں، صابر بھی ہیں، اور ایسی ایک خاتون ہیں چاند بی بی، شاید نام سننا ہوگا، ان کو چاند سلطانہ یا چاند سلطان بھی کہا جاتا ہے. یہ خود والی احمد نگر کی بیٹی تھی، بہت قابل اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپاگری، شاہ سواری، شمشیر زنی، نیزہ بازی بھی جانتی تھیں. ان کے اچھے اخلاق اور ان تمام اوصاف کی شہرت جب دور دور تک پھیلی تو بیجاپور کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں ہے، وہاں کے حکمران علی عادل شاہ نے ان سے شادی کر لی. کہتے شادی ہو کے آئی تو سارے سسرال کا دل انہوں نے مٹھی میں لے لیا، اتنا اچھا اخلاق تھا، اور رعایا ان پہ جان چھڑکتی تھی، اور شوہر کی ایسی وفادار کہ ایک دفعہ دیکھا کہ شوہر پریشان ہے، کہنے لگے کیا وجہ ہے، کہنے لگے مجھے شک ہے کہ میرے اپنے دربار کے عمرا میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں. کہتے آپ تو فکر ہی نہ کریں اور سکون سے سو جائیں، آپ کی حفاظت کا میں خیال کروں گی. ساری رات جا کے باقاعدہ مسلح ہو کے پہرا دیا، اور واقعی رات کو ان کو ایسے لگا جیسے کوئی اوپر کودا ہے چھت کے. پہرے داروں کو آواز دینے کی بجائے خود تلوار لے کے اوپر چڑھی، اور وہاں دو نقاب پوش لوگوں کو دیکھا جو برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے. کہتے ہیں ایسے جھپٹی یہ کہ وہ تلوار ہی نہ اٹھا سکے، اور انہوں نے ایک کے بعد ایک دونوں کو مار دیا. شور کی آواز جب آئی عادل شاہ کو تو جاگ اٹھا، دیکھا تو ملکہ کو چوم گئے. اتنی بہادر اللہ نے اور ایسی وفادار بیوی دی کہ ابھی پہرے دار بھی چونک بھی نہ سکے تھے کہ یہ پہنچ کے انہوں نے دونوں دشمنوں کو ختم کر دیا. بعد میں جب ان کے والد وغیرہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی ننیال کی جو تھی ریاست، اس پہ مختلف لوگوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اکبر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں شہزادہ مراد کو دکن کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا. ہوتے ہوتے جب چاند بی بی کو پتا چلا کہ احمد نگر کی طرف بڑھ رہا ہے مراد خان اور حکومت کمزور ہے، تو انہوں نے یہ تہیا کیا کہ خود جا کے اپنی آبائی حکومت کو بچائیں گی. انہوں نے مخالف عمرہ کو قلعے سے باہر نکالا جو سازشیں کر رہے تھے، اور خود باقاعدہ تلوار لے کے فوج کو ترتیب دے کے حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی. مراد خان جب آیا تو انتہائی شائستگی کے ساتھ اس کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ دوست کی حیثیت سے احمد نگر آنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے تشریف لائیے، آپ ہمیں حد سے زیادہ مہمان نواز پائیں گے، لیکن اگر آپ کا ارادہ احمد نگر پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ احمد نگر کا ایک ایک بچہ اپنے وطن پہ قربان ہو جائے گا، اور اپنے جیتے جی کسی اور کو اپنی سرزمین پہ قدم نہیں رکھنے دے گا. لیکن مراد خان نے سوچا کہ ایک عورت ہی ہے، کیا مشکل ہے. وہ فوج لے کے آیا اور گولہ باری شروع ہو گئی. یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور یہ گولہ باری جاری رہی. کچھ دن جب محاصرہ جاری رہا اور ہوتے ہوتے کئی ماہ تک ہو گیا، تو آخر مراد خان نے بارودی سرنگیں کھدوائیں قلعے کے ارد گرد تاکہ ان کے اندر بارود بھر کے قلعے کی دیواروں کو اڑا دیا جائے. ملکہ اندر بے خبر نہ تھی، اس نے راتوں رات ان سرنگوں میں پانی بھروا دیا اور بارود بیکار ہو گیا. تاہم کچھ سرنگیں ایسی تھیں جو کہ ان میں پانی نہ جا سکا, اور جب شہزادے نے ان میں آگ لگوائی تو اس زور کا دھماکہ ہوا کہ قلعے کی دیوار میں 50 گز چوڑا شگاف ہو گیا, سوراخ ہو گیا. بہت بڑا شگاف ہے جی. قلعے میں جو لوگ محصور تھے پریشان ہوئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بی بی ذرا نہ گھبرائی. اس نے گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آگے بڑھی اور فوج کو حکومت دیا کہ زیادہ سے زیادہ توپوں کو گھسیٹ کے شگاف میں لے آؤ, اور شدید گولہ باری اندر سے شروع ہو گئی. کہا جاتا ہے ایسی گولہ باری ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہوا اور گولیاں اور بارود کے آخر سیسے کی گولیاں ختم ہونے لگی. کہتی ہے جتنا تانبا اندر ہے سارا ڈھالو اور اس سے گولیاں بنا دو. تانبا جتنا موجود تھا اس کی گولیاں بنی اور استعمال ہونے لگی. جب دیکھا وہ ختم ہو رہی ہے تو کہا جتنا سونا چاندی ہے سب گھرو گولیاں بناؤ اور دشمنوں کو مارو. کہتی ہیں زیورات عورتوں کے برتن جو کچھ تھا ان سے گولیاں بنائی گئیں, اور ایسا شدید حملہ ان کا جاری رہا دشمنوں پہ کہ آخر دشمن آگے نہ بڑھ سکے, اور دشمنوں کی فوج میں ملکہ کے لیے واہ واہ ہونے لگی. ایک عورت ہے لیکن کیا کمال کی ہے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں موافق اور مخالف دونوں کے منہ سے چاند خاتون کی اس بہادری اور استقلال پر صدائے تحسین بلند ہو گئی, اور اسی وقت سے چاند خاتون کا لقب چاند سلطان ہو گیا. اس ناکامی سے شہزادہ مراد کا دل چھوٹ گیا اور بالآخر اس نے صلح کر لی. ابوالکلام آزاد ایک خط میں اس قلعہ احمد نگر اور چاند بی بی کا ذکر یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہی احمد نگر کا قلعہ ہے جس کی سنگی دیواروں پر چاند بی بی نے اپنے عزم و شجاعت کی یادگار زمانہ داستانیں لکھوا دیں, اور جنہیں تاریخ نے پتھر کی سلوں سے اتار کر اپنے اوراق اور دفاتر میں محفوظ کر لیا. اگر ایک عورت ہمت والی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین خاتون ہے. کہتے ہیں نا اللہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں. چند علم دوست خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی, اور انہوں نے علم کی دنیا میں اپنا بڑا مقام اور مرتبہ قائم کیا اور بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھی گئیں. دوسری ہجری میں ہمیں ایک بہت عالم خاتون عالمہ ملتی ہیں جن کا نام ہے نفیسہ بنت حسن رحمت اللہ علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نفیسہ, جیسے آپ نفیسہ لکھتے نا اردو میں, ویسے نفیسہ لکھ کے فے پہ زبر ڈال دیں. نفیسہ بنت حسن رحمت اللہ علیہ, جی حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے سے بیٹی ہیں. سمجھ گئے آپ, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے ہیں. ان کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی علم ہے اور وہی تقویٰ ہے اور وہی اللہ سے محبت ہے جو نسل در نسل ان تک جا کے ٹرانسفر ہو گئے. کہتے ہیں کہ علم حاصل کیا انہوں نے, اور جب جوان ہوئی تو ان کی شادی ان کے اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی, وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے اولادوں میں سے ہیں. کہتے ہیں بہت عبادت کرتی, اور تفسیر اور حدیث میں ان کو مہارت تھی. حافظہ بہت بہترین تھا, اور بہت جلد ان کی نیکی عبادت اور علم میں مہارت کی وجہ سے ان کا نام نفیسۃ العلم والمعرفہ پڑ گیا, یعنی علم اور معرفت والی نفیسہ. اور لوگ دور دور سے آتے اور ان سے علم حاصل کرتے اور خوشی محسوس کرتے. کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں رہی, پھر کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں شوہر کے ساتھ رہی, اور بالآخر مصر میں آ کے یہ دونوں میاں بیوی آباد ہو گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ہم اثر ہیں, یعنی ایک زمانے کے تھے دونوں, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اکثر ان سے آ کے استفادہ حاصل کرتے, احادیث کے بارے میں کچھ جانتے کچھ پوچھتے, اور ظاہری بات ہے حدود کے اندر ہی یہ درس و تدریس اور علم حاصل کرنے کا ایک دوسرے سے سلسلہ جاری تھا. بہت جلد مصر کے لوگوں کی محبوب نظر بن گئیں اور وہ سب ان سے محبت کرتے، ان کی قدر کرتے اور ان سے آ کے علم حاصل کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس قدر ان کی عزت کرتے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ سب سے پہلے نفیسہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کے آگے لے کے جانا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان کی وصیت کے مطابق پہلے جنازہ وہاں لے جایا گیا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر سے بیٹھ کے دعا کی اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا. اس سے ان کے مرتبے اور مقام کا اندازہ کریں. اور مصر کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ رو رو کے ہلکان ہو رہے تھے، اور جب ان کے شوہر نے یہ چاہا کہ بیوی کو مدینہ منورہ لے جا کے وہاں دفن کروں تو دھاڑے مارتے، روتے، لپٹتے اور التجائیں کرتے کہ خدا کے لیے ان کو ہم سے دور نہ لے کے جاؤ. کہتے ہیں ان کے شوہر کو اس حالت میں اونگ سی آئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو یہیں رہنے دو. اہل مصر خوش ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں. اور اسی طرح پھر ان کے شوہر نے اس پہ عمل کیا اور ان کو بلاخر مصر میں دفن کر دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی وہاں ایک طرح سے جیسے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا جہاں پہ وہ دفن ہوئے، کیونکہ جو لوگ علم دوست ہوتے ہیں زندگی میں تو بعد میں بھی ان کا یہ عمل کسی نہ کسی طرح جاری رہتا ہے. تو پہلے ہجری کے لوگوں کو تو ہم دیکھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریبی دور میں گزرے تھے اور ابھی بہت اثر تھا، لیکن یہ تقریباً 145 ہجری کے زمانے سے ہیں، یہ یعنی دوسری صدی کا بھی نصف ہو گیا. وہی اخلاق ہے، وہی تقویٰ ہے، وہی ایمان ہے، وہی عبادت ہے. کہتے ہیں جب مکہ معظمہ جاتی تھی حج کرنے، خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کے رو رو کے ان کی ہچکیاں ہو جاتی بلند، اور کہتی ہیں اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، خالص سنا نیت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا چاہیے. اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی نظر آتا تھا کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو مخلوق کے دل میں بھی محبت ڈال دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا یہ شوق بعد کے دور میں بھی جاری رہا، حتیٰ کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک بہت مشہور خاتون ہے، بی بی کریمہ بنت احمد مروزی. بی بی کریمہ بنت احمد مروزی ایران کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، اس پہ مروزی کہلاتے ہیں. اور وہ علم حاصل کیا دین کا کہ بہت جلد ان کا نام مشہور ہوا. آخر کار مکہ معظمہ آ گئی، تمام جگہوں سے جب علم مل گیا تو مکہ معظمہ میں رہ کے اب علم کو آگے پھیلانے لگی. لوگ دور دور سے آتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے. اور آپ کو یاد رہے کہ اب اس زمانے میں اسلامی مملکت بہت وسیع ہو چکی، اسپین بھی اسلامی حکومت کے انڈر تھا. سسلی یا سقلیہ جو جگہ ہے وہاں سے مشہور عالم ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ آئے، انہوں نے بی بی کریمہ بنت احمد مروزی سے علم حاصل کیا مکہ میں. اور چونکہ اب سسلی میں اسلامی حکومت زوال پذیر تھی، لہذا اندلس یا مسلم اسپین میں جا کے انہوں نے پھر وہ علم آگے مزید سکھایا. یعنی بی بی کریمہ بنت احمد مروزی کے شاگرد ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کرنے کے بعد مسلم اسپین میں آگے جا کے اس حدیث کو اور دیگر علوم کو وہاں پہ سکھایا. علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہیں اسلام کی. وہ خود روایت کرتے ہیں کہ 463 ہجری میں حج کے دنوں میں میں مکہ معظمہ آیا اور میں نے بی بی کریمہ بنت احمد مروزی سے بخاری کا سماع کیا، یعنی ان سے بخاری سنی، یا انہوں نے مجھ سے سنی، اور اس طرح پھر میں نے بخاری جب کر لی تو پھر میں واپس آ گیا. ایک طرح سے یہ بی بی کریمہ کے شاگرد ہو گئے. یہ خواتین ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ عورت اپنے کردار کی اہمیت کو جانے اور اپنے رول کو نبھائے، اور جو کر سکتی ہے وہ کر لے. اگر خود علم حاصل کر سکتی ہے تو اس کو حاصل کرے، آگے سکھائے، اگر خود نہیں کر سکتی تو کم از کم بچوں کی اچھی تربیت کر دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو کم سے کم جو لوگ علم کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرے، ان کو سٹرنگتھ دے، ان کو سپورٹ کرے، تاکہ یہ دین اور اس کا علم ہمیشہ سر بلند رہے. ہم جو بہت زیادہ مالدار خواتین کو پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیسے یہ کام کریں. یا بہت علم والی خواتین ہیں یا بہت اظہار والی مائیں ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں کہ ہم اتنا اللہ کے راستے میں دیں، نہ اتنا علم ہے کہ ہم اس طرح سکھائیں، تو کیا کریں؟ تو ہمیں اس کا جواب ایک ننھی بچی کے کردار سے ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ رحمت اللہ علیہ. فاطمہ بنت عبداللہ نہ کسی ملک کی ملکہ ہیں، نہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں، نہ عالمہ ہے نہ فاضلہ، نہ کوئی خاص فن و ہنر جانتی ہیں. وہ تو 11 سال کی ایک معصوم سی بچی ہیں، لیکن اس بچی نے اپنے خون شہادت سے تاریخ میں جو داستان چھوڑ دی، آج تک وہ کئی مسلمان دلوں کو اور ان کے ایمان کو حرارت بخشتی ہے. ننی فاطمہ طرابلس ٹرپلی کی رہنے والی تھی. انتہائی طاقتور قبیلہ تھا برعاسا، اور ان کے والد اسی قبیلے کے سردار اور اثر اور رسوخ والے انسان تھے. وہ بہت ہی دیندار، بہادر اور مخلص مسلمان تھے. ان کی اور کوئی اولاد نہ تھی، صرف یہ ایک ہی بیٹی تھی جس نے صحرا کے آزاد ماحول میں پرورش پائی، اور گھر کے دینی ماحول میں دین کی تعلیم ان کے اندر تک اتر گئی. 1912 میں اٹلی نے طرابلس پہ حملہ کر دیا. اس زمانے میں طرابلس پہ خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، لہذا ترکی حکومت نے بھی اٹلی کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. دونوں ملکوں کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی. طرابلس کے مسلمان جہاد کی دعوت پہ فوراً اٹھے اور چوک در چوک میدان جہاد میں پہنچ گئے. ان میں مرد اپنے ساتھ ساتھ اپنی خواتین کو بھی لائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بعض دودھ پیتے بچے بھی گود میں لے آئیں، چھوٹے بچوں کو بھی لے آئیں، کسی نہ کسی طرح مجاہدین کی خدمت کریں گے، پانی پلائیں گے، مرہم پٹی کریں گے. اس لڑائی میں ننی فاطمہ کے والد شیخ عبداللہ نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. اپنے تمام قبیلے کو متحد اور منظم کیا، اور جذبہ جہاد کی یہ کیفیت تھی کہ گھر کا سارا ساز و سامان لا کے ترک افسروں کو بھی دے دیا، اور جب انہوں نے ان کو کچھ وظیفہ دینا چاہا اس خدمت کے عوض جو وہ جہاد میں کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا، کچھ نہیں چاہیے. اس جنگ میں ایک ترک افسر ڈاکٹر اسماعیل نے بھی شرکت کی، اور وہ اس جنگ کا چشمدید واقعات ہمیں سناتے ہیں. کہتے ہیں، میں نے سب سے پہلے کمسن فاطمہ کو اس وقت دیکھا جب میں اپنے فوجی دستے کے ساتھ عزیزیہ سے زوارہ پہنچا. یوں تو فوج میں بہت سی خواتین اور لڑکیاں تھیں، کیونکہ بیشتر عرب مجاہدین اپنے اہل خاندان کو بھی ساتھ لائے تھے، لیکن فاطمہ ان میں منفرد نظر آتی تھی. ایک تو اس لیے کہ وہ بہت کم عمر تھی، اور دوسرے خوف اور ڈر تو گویا اس کو چھو کے بھی نہ گیا تھا. توپیں گولے اگڑ رہی ہوں، گولیوں کی بوچھار ہو، یا تلواروں اور سنگینوں سے دست بدست لڑائی، قرض کیسا ہی خطرناک موقع ہو، فاطمہ اپنے چھوٹے سے مشکیزے کو لیے پہنچ جاتی تھی. یوں لگتا تھا اس کے دل میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے ہیں. یہ شوق اس کی چھوٹی سی عمر سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا. ایک مرتبہ بارود کے دھوئیں سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، توپوں کی گڑگڑاہٹ سے زمین دہل رہی تھی، گولوں کے پھٹنے سے بار بار چمک پیدا ہوتی، اور اس کے ساتھ زخمیوں کی چیخ و پکار حشر برپا کر دیتی. اس ہولناک موقع پہ وہ ننی مجاہدہ اپنا چھوٹا سا کرتا پہنے، پھٹی ہوئی چادر کمر کے گر لپیٹے، بے بس اور مجبور زخمیوں کی مدد کے لیے دوڑی پھرتی تھی، جیسے اللہ نے آسمان سے کوئی ننا سا فرشتہ بھیج دیا ہو. فاطمہ کو گویا اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ تھا، ایک ہی لگن تھی کہ زخمیوں تک پانی پہنچاؤں. کچھ دیر بعد ننی فاطمہ میرے قریب سے گزری. میں نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، اے ننی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ فاطمہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اسلام اور وطن کے کتنے جانثار پانی نہ ملنے کی وجہ سے جان دے رہے ہیں؟ اور شاید تم کو یہ معلوم نہیں کہ میرے ابا جان اور امی جان بھی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا بازو چھڑایا اور تیزی سے دھوئے میں غائب ہو گئی۔ ننی فاطمہ کہا کرتی تھی، مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، آہ یہی رنگ میں نے ایک دن اس کی گردن کے نیچے بہتے ہوئے دیکھا۔ جنگ کے دوران ایک دن 12,000 سے زیادہ اطالوی فوج نے مسلمانوں پہ بھرپور حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد دشمن نے ہولناک گولہ باری شروع کر دی۔ ننی فاطمہ برستے گولوں میں زخمیوں کو پانی پلاتی پھرتی۔ عصر کے قریب عربوں کا ایک دستہ سر پہ کفن باندھے دشمنوں کے صفوں میں گھس گیا۔ ایک ترک افسر احمد نوری نے انہیں خطرے میں دیکھا تو کچھ ترک سپاہیوں کو ساتھ لے کے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور لڑتا لڑتا دشمن کے مشرقی توپ خانے تک جا پہنچا۔ وہاں تازہ دم اطالوی فوج نے مجاہدین کو گھیر لیا اور 4 ترک سپاہی شدید زخمی ہو کے گر گئے اور اپنے سنگینوں سے بے بس زخمیوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ عین اسی وقت چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ننی فاطمہ اپنا مشکیزہ لیے ہوئے فوراً وہاں نمودار ہو گئی اور ایک جام بلب سپاہی کے منہ سے اپنا مشکیزہ لگا دیا۔ 2 اطالوی سپاہیوں نے آگے بڑھ کے فاطمہ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ فاطمہ نے تڑپتے ایک زخمی سپاہی کی پاس پڑی تلوار اٹھائی اور ایک اطالوی سپاہی کو اس زور سے ماری کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ غصے سے مشتعل ہو کے دوسرے سپاہی نے فوراً اس بچی پہ گولی چلا دی اور وہ فرش پہ گر گئی۔ یکایک مسلمانوں کا ایک دستہ یلغار کرتا ہوا پہنچا اور اطالویوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اس وقت مجاہدین نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ 4 ترک سپاہی سخت زخمی حالت میں پڑے ہیں، ان کے قریب ننی فاطمہ کی خون آلود لاش پڑی ہے اور اس حال میں کہ اس کا مشکیزہ زخمی ترک کے سینے پہ ہے اور ایک کونا مشکیزے کا فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ننی مجاہدہ گولی کھا کر زمین پر گرنے کے بعد بھی زخمی ترک کو پانی پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اے معصوم فاطمہ، اے دختر اسلام، تجھ پہ ہزاروں سلام۔ علامہ اقبال نے اس ننی بچی کو خراج تحسین پیش کیا۔ بانگ درا میں ایک بہت خوبصورت نظم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کے سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر، یہ کلیب اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم نے ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم نے ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد سے میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نا محرم ہے جن کی موج نور، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی زونا آشنا ہے قید صبح و شام سے، جن کی تابانی میں اندازے کوہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے گواہ کے بے تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے مسلم ہیرو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی والدہ سے کہا تھا، اس بچے کو یہیں ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ ہماری طرح ملتا جلتا ہے، لہذا بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے والدین ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کے اور چلے گئے، جیسے کہ بعد میں وہ مصر کے گورنر بن گئے ان کے والد. مورخین کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی تک کوئی ایسی خاص علامت نہ تھی سوائے یہ کہ ان کی طبیعت میں بہت حق پرستی اور ایک صالح نوجوان تھے، علم والے تھے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا دینی انقلاب وہ لے کے آئیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے. یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور بڑے شوق سے علم حاصل کرتے رہے، قرآن پاک کے حافظ، تفسیر، حدیث، فقہ، شاعری وغیرہ، تمام جو اس زمانے کے علوم تھے مدینہ منورہ میں رہ کے انہوں نے حاصل کیے. ان کے والد نے مدینہ منورہ میں ان پہ ایک اتالیق یا گارجین مقرر کیے ہوئے تھے، کیسان رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز میں دیر سے آئے. پوچھا کیوں دیر سے آئے آپ؟ بتایا گیا بال بناتا رہا، دیر ہو گئی. انہوں نے فوراً خط مصر لکھا اور ان کے والد کو اطلاع دی. والد نے جواب میں ایک آدمی کو بھیجا جس نے فوراً مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے سارے بال مونڈ ڈالے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں میں کبھی نماز کے لیے دیر سے نہیں گیا. جس وقت کہتے مدینہ منورہ سے میں نے تمام علوم حاصل کیے اور میں نکلا، اس وقت مجھ سے زیادہ علم اور جاننے والا کوئی نہیں تھا وہاں. تمام علوم میں ماہر ہو گئے اور بہترین اخلاقی تربیت ہوئی. والدین کی دلچسپی کا اندازہ صرف اس چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے کس طرح وہ اپنے بیٹے کی ایک ایک بات پہ چیک اور کنٹرول رکھتے، اور اس کے اثرات بہت بعد میں پھر نظر آئے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا گیا. گورنر بنتے ہی انہوں نے بہترین اصطلاحات کی اور جہاں رفاہ عامہ کے بہت کام کیے، مسجد نبوی میں انتظامات کو بہتر کیا، اس کی تعمیر مرمت وغیرہ میں خود دلچسپی لی اور دن رات اس میں لگ کے اس کا کام دیا. اسی طرح تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے یہ ملے تھے اور بہت ہی ادب اور محبت سے ان سے پیش آئے تھے، اور بہترین اخلاق کی وجہ سے بطور گورنر ہی یہ بہت حرد العزیز ہو گئے. انصاف قائم کیا، تمام عمال کی نگرانی کی کہ کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، اور تمام علماء کی بے حد عزت، احترام اور قدر کرتے، جس کی وجہ سے عوام اور خواص اور علماء سب نے حرد العزیز ہو گئے. تاہم کچھ سیاسی وجوہات کے بنا پہ ان کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا. اموی خاندان کے خلیفہ سلمان جب فوت ہونے لگے، اس وقت انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں، لیکن ایسے میں رجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین مشورہ ان کو دیا، اور وہ یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیں. کہتے ہیں ان کا یہ نیک مشورہ مدتوں کی عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت پہ بھاری ہے. اس نیک مشورے کی وجہ سے جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا، شاید اور کوئی بہت بڑا کام بھی اتنا فائدہ نہ دیتا. اس وقت یہ ایک نوجوان تھے، بڑے ہی شوقین مزاج، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے، بہترین خوشبو کا استعمال کرتے، اور کہتے ہیں جس جگہ سے یہ گزر جاتے تھے خوشبو سے پتا چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزر گئے ہیں. لباس اتنا قیمتی پہنتے، 400 और 500 दिरहम का लिबास उनको खुरदरा और रफ लगा करता था। खूबसूरत है, बहुत बहुत ही कहते हैं प्यारे, इनका चेहरा, गोरा रंग, अच्छा कद और बड़े फैशनों के दिलदादा, मर्दाने फैशन। जिस स्टाइल से ये बाल बनाते, नौजवान फिर उन्हीं को कॉपी करने लगे। जिस तरह ये चलते, जवान इनको फॉलो करके चलते। ट्रेंड सेटर ऑफ इस टाइम। जो लिबास एक मर्तबा पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे, इससे लोगों की नजर पड़ चुकी है। और जब मदीना मुनव्वरा गवर्नर होके आए थे तो सिर्फ 30 ऊंटों पर इनका जाती सामान लदा हुआ आया था, पर्सनल बिलोंगिंग्स 30 ऊंट एक मर्द के। इससे अंदाजा कर लीजिए आप इनके शौक का। लेकिन तबीयत में नेकी, हक परस्ती और सलामती थी, और जिस तरह बतौर गवर्नर इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की, उससे रजा बिन हयात का ये मशवरा बहुत ही दुरुस्त था। और बहुत सोच विचार के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इनको अपना खलीफा नामजद कर दिया। जिस वक्त इनको खलीफा नामजद कर दिया गया, इंतकाल हुआ, रजा बिन हयात ने पहले बाहर निकल के तमाम खानदान बनू उमैया और लोगों को जमा करके उनकी ये वसीयत पढ़ के सुनाई। और जब लोगों ने इनकी बैत पे इकरार कर लिया, उसके बाद खलीफा की वफात की खबर लोगों को पता चली। कहते हैं कि खलीफा बनने के बाद के उमर बिन अब्दुल अजीज को उस नौजवान उमर बिन अब्दुल अजीज से कोई मुनासिबत ना रही। उनके दिल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू जर गफ्फारी रहमतुल्लाह अलैह की तरह हो गया, और वही दिल की कैफियत उनके जाहिर पे भी आ गई। खिलाफत का बोझ इनको बहुत भारी लगा, लिहाजा इन्होंने लोगों से उठ के खलीफा बनने के बाद कहा, कसम खा के मैं तुम्हें कहता हूँ कि खिलाफत का बोझ मेरे नातवां कंधों पे डाला गया, जबकि मैंने कभी भी इसकी तमन्ना ना की थी। लिहाजा तुम लोग जिसे चाहो अपना खलीफा चुन लो। लेकिन सब लोगों ने एक जुबान से कहा कि हमने आपको ही खलीफा बनाना है। लिहाजा अब ये खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के जानशीन न थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानशीन थे, जिनको लोगों ने अपनी मोहब्बत से चुना। और इसीलिए उसी लम्हे से इनकी आदत और जिंदगी यकसर बदल गई। खलीफा को दफन करने के बाद जब ये उठे घर जाने को, तो देखा कि बहुत जबरदस्त किस्म की शाही सवारी, गार्ड, मुसल्ले, मुहाफिज सब आ खड़े हुए। कहा, ये क्या? बताया गया कि खलीफा की शाही सवारी है। कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खच्चर पे ही घर वापस जाऊंगा। शाही सवारी को वापस कर दिया। थोड़ा सा उस माशरे का भी हम जायजा ले लें और उन हालात का जिसमें ये खलीफा बने। मुसलमानों में जाहिलियत की बहुत सी बातें वापस आने लगी थी, कबायली निजाम, बहमी तफाखुर और मुकाबला, शोहरत, नमूदो नुमाइश और ऐशो इशरत आम हो रही थी। और इनमें से एक वाक्य से आपको काफी अंदाजा हो जाएगा। दो सरदार थे, दो कबीलों के, हुशब और इकरमा। उनमें हमेशा ये मुकाबला रहता था कि कौन ज्यादा मेहमान नवाज है। उमूमन हुशब जीत जाता, लिहाजा इकरमा ने एक चाल चली और जिस रास्ते से हुशब सवार होकर जाता था, वहां रातों रात एक बहुत गहरा गढ़ा खुदवाया और अपने कबीले की तमाम औरतों को कई बोरियां आटे की दी गई कि सारे बैठ के इसको गूंद लो। वो जो गढ़ा था उसमें रातों रात गूंधा हुआ आटा भर दिया गया और उसके ऊपर घास फूस वगैरह डाल के छुपा दिया गया। सुबह जब हुशब उसके ऊपर सवार होके आया तो उस गढ़े में घोड़े समेत जा गिरा।